بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے مومن بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق. ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد والے. آج ان مجالس کے سلسلے کا ایک اعتبار سے آخری دن اور آخری مجلس اور کل مجلس شام غریبہ ہوں گی، تو جو موضوع ہم نے آپ تک پہنچانا چاہا اس کو انشاءاللہ سمیٹنے کی اور نتیجہ لینے کی کوشش کی جائے گی اس وقت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ، شہدائے کربلا کے صدقے میں اور سالار شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کے دکھائے ہوئے راستے پر ہم سب کو اے اللہ چلنے کی توفیق عطا کر، ہماری اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو. پروردگار اس حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن جب سید الشہداء کا سامنا ہو تو وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے. سلام پڑھے محمد والے. سورۃ الاعراف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی کل، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے ان کا کیا انجام کیا تھا. 163 سے میں شروع کرتا ہوں، تیزی سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. خداوند عالم فرماتا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے رسول، ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے پاس تھی. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے پاس آ جاتی، و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں ان کے نزدیک نہیں آتی تھیں. کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا. خدا کی آزمائش کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. مچھلیاں وہی، جب خدا نے کہا اب حرام ہے تو پھر حرام ہے، جب خدا نے فرمایا اس کے علاوہ حلال ہے اگرچہ کم ہو پھر حلال پر اکتفا کیا. اسی طرح روٹی کا لقمہ وہی ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے. قرآن کے الفاظ میں غور کر، کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق کیا کرتے تھے اس میں، انہیں خرابیوں کی عادت پڑ گئی تھی، پھر ہم نے کھلی آزمائش ان کی کہ تم اس میں کیا کرتے. اذ قالت امت، یہ آیت ہم نے کل شروع کی تھی، اذ قالت امت منہم لم تعدون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے یہ کہا کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو،
کیوں موعظہ کرتے ہو، سمجھانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو اس قوم کو کہ جس قوم کو اللہ نے چاہ تو عذاب دے دے گا، اللہ نے چاہ تو ہلاک کر دے گا، تم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو؟ یہ ایک رویہ ہے. یہ کن کا رویہ ہے؟ یہ ان کا رویہ ہے کہ جو ڈائریکٹلی اس خرابی کے اندر ملوث نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کون سا ہے. ڈائریکٹلی اس خرابی کے اندر ملوث نہیں ہے اس مچھلیاں پکڑنے والی میں، لیکن جو خرابی کر رہے ہیں اس خرابی کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی نہیں کر رہے. ساری بڑی بڑی اللہ کے نیک بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ معاشرے کے اس غیر ذمہ دار متدین طبقے کی وجہ سے آتی ہیں. معاشرے میں بدماش زیادہ نہیں ہوتے، لیکن جو اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں وہ ان بدماشوں کا راستہ نہیں روکتے. لہذا کسی نے خوب کہا کہ دنیا اس لیے خراب نہیں کہ خراب لوگ زیادہ ہیں، دنیا اس لیے خراب ہے کہ اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. قالوا، اب وہ جو امر بالمعروف کر رہے تھے ان کو انہوں نے جواب دیا، ان متدین لوگوں کو جو ان کو امر بالمعروف سے روک رہے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، معذرتا الى ربکم بلعلہم یتقون. دو سبب بتائے امر بالمعروف، اچھی طرح غور فرمائیں. انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ ہم یہ جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دو نتیجے ہیں اس کے. ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر خدا ہم سے سوال کرے کہ تمہارے سامنے یہ خرابی ہوئی تھی، تم نے کیا رویہ رکھا، تو ہمارے پاس یہ عذر موجود ہوگا خدا کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو ہمارے بس میں تھا اسے روکنے کے لیے کیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے روکنے سے رک جائیں. لیکن اگر کوئی روکے گا ہی نہیں تو کون روکے گا؟ اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور یزید اللعین کا معاملہ. ایک وہ خراب لوگ ہیں یزید اور اس کا لشکر، ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر اور یہ پلید لوگ، اور ادھر معاشرے میں ایک امام حسین اور ان کا کلیل گروہ، اور ایک بہت سارے اپنے آپ کو متدین سمجھنے والے اور عبادات کرنے والے اور سب کچھ کرنے والے، لیکن بجائے امام کے ساتھ دینے کے امام سے کہہ رہے ہیں کیوں ان سے الجھتے ہیں. عیناً دیکھیں آپ قرآن کی آیات کیسے ہر زمانے میں زندہ رہتی ہیں، آج بھی ایسا، قیامت تک ایسا رہے گا. انہوں نے کہا کہ معذرتن الی ربکم، اپنے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور شاید ہمارے سمجھانے سے وہ لوگ رک بھی جائیں. اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلا، جب عذاب آیا اس قوم پر تو کس کس پر عذاب آیا اور کون بچا؟ اللہ فرماتا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به، جب ان لوگوں نے بھلا دیا اس کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی جو انبیاء نے دین ان تک پہنچایا تھا، جو موسیٰ نے ان کو بتایا تھا، دیگر انبیاء نے، اصلی اور حقیقی دین جو ذمہ داری لگاتا ہے اپنے ماننے والوں کی، انہیں ذمہ دار افراد بناتا ہے معاشرے کے، نہ کہ دین سے صرف فائدہ لو اپنا اور اس کے بعد چلے جاؤ، دین سے دنیا کا فائدہ لینے کا کام لو، نہیں. جب انہوں نے بھلا دیا اس حقیقی نصیحت کو تو کیا ہوا؟ اَنْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے صرف ان کو نجات دی عذاب سے جو برائیوں سے روکتے تھے، صرف وہ گروہ بچا. انجینا الذین، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی، ینہون عن السوء، جو نہیں کیا کرتے تھے برائی سے، یعنی نہیں عن المنکر کرنے والے تھے. واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے ظالموں کو عذاب میں پکڑ لیا. بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، بدترین عذاب میں ہم نے ان کو پکڑا، بندر بن گئے تھے جو وہ فسق کیا کرتے تھے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بچے کون؟ جو روک رہے تھے برائی سے. اور وہ بندر بننے کا مسخ ہونے کا عذاب ان پر بھی آیا جو ڈائریکٹ اس کرپشن میں انوالو تھے مچھلیوں والی میں، اور ان پر بھی آیا جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کر رہے. یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ کا قانون. اگر یہ خاموش طبقہ کہ ہم کیوں انوالو ہوں، ہم کیوں ٹینشن لیں، اگر یہ خاموش طبقہ معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں اور مردان عمل بن جائیں یہ لوگ، تو کبھی حسین شہید نہ ہوتے. توجہ فرمائیں، امام حسین کی شہادت اس غیر ذمہ دار طبقے کی وجہ سے. فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جب ان لوگوں نے سرکشی کی اس چیز کے بارے میں جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے ذلیل بندر بن گئے، اور ان کے چہرے مسخ ہوئے بندر بنے، اور بندر بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہلاک. سوال پڑھیے محمد والا. بس نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ، اگر آج کے دن ہم قرآن سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کربلا سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارا دین، ہمارا امام ہمارے کندھوں پر کون سی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والوں، توجہ فرمائے، اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندہ کر دے گی، تو انہیں لبیک کہو، چھپ کے نہ بیٹھ جاؤ، گھروں میں نہ گھس جاؤ، کیونکہ اللہ اور رسول جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اگرچہ تمہیں اچھی نہ لگتی ہو، لیکن وہ تمہیں اس مردہ زندگی سے نجات دے کر حقیقی زندگی میں، حقیقی زندگی گزارنا سکھا دے. اللہ فرماتا ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں برا لگتا ہے. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اللہ فرما رہا ہے میں زیادہ جانتا ہوں، تم کم جانتے ہو. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو لیکن تمہارے لیے خیر ہو. مولا کائنات کوفیوں سے کہتے تھے جس جہاد کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اس میں تمہاری عزت ہے، اور اگر نہیں جاؤ گے تو دشمن تمہیں گھروں میں گھس کر مارے گا اور ذلیل کرے گا. اور کوفی ہوئے ذلیل. اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو، ہمارا نمائندہ تمہیں بلا رہا ہو، تمہیں ڈر لگ رہا ہو، تمہیں گھر میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہو سکتا ہے تمہیں بری لگ رہی ہو تمہارے لیے اچھی، اور ہو سکتا ہے تمہیں بڑی اچھی کوئی چیز لگے ہو تمہارے لیے بری. اگر اللہ کے بندے ہو تو جو اللہ نے رویہ کہا ہے اس چیز کے بارے میں وہ اختیار کرو. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اگر اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور رہنما مانتے ہو، اس کی کتاب کو مانتے ہو، تو پھر جان لو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ خدا کا حکم ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کام چوری کا رویہ اختیار نہ کرو. اگر کرو گے واہ، تو پھر جان. وَتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس فتنے سے بچو کہ جو فتنہ جب آئے گا، جو اللہ کا عذاب اور پکڑ جب آئے گی، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تو وہ صرف ان پر فتنہ نہیں آئے گا اللہ کی طرف سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی، وہ بھی اس میں پکڑے جائیں گے. قرآن میں جو اللہ کے بیان شدہ قوانین ہیں وہ سنت الہی میں، اس وقت اس زمانے میں 61 ہجری میں روح زمین پر کربلا والوں سے زیادہ کوئی پیارا نہیں تھا، لیکن لوگوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. وہ سارے ستم اور وہ سارے ظلم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، برداشت کرنے پڑے. ان کے بدنوں پر جتنے تیر لگے، جتنی تلواریں لگی، جتنی ان کو پیاس برداشت کرنا پڑی، وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے پہنچ گئے تھے. ان کی ان تکالیف میں ان کا بھی حصہ اس قرآن کی آیات کے نتیجے میں ان کا بھی حصہ اتنا ہی ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے، اور جو نہیں نکلے، اگر نکل آتے تو شاید تاریخ کا رخ آج میں اور آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، آج تاریخ کچھ اور ہو. تو فرمایا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. آج کا زمانہ، آج کے زمانے میں کربلا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ کربلا اس زمانے کی تھی، آج کوئی ذمہ داری کربلا ہمیں نہیں دیتی، یہ اسی شخص کی طرح ہے جو قرآن کی آیات کو سن کے کہتا ہے یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے. اور قرآن نے بتایا ہوا کہ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے آج کے لیے، یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں. افسانے افسانے عمل کے لیے نہیں ہوتے. تو اللہ نے اس شخص کے جواب میں فرمایا کلا، خبردار، ہرگز نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں تیری بیماری کیا ہے. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس سے پہلے جو یہ حرکتیں اور اعمال فسق و فجور کے کرتے رہے ان اعمال نے ان کے دلوں پر ایسا زنگ لگا دیا ہے کہ جب انہیں قرآن سنایا جائے کہتے ہیں یہ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ گزشتہ زمانے کی کتاب. کیوں؟ کرنا نہیں چاہتے، جن کاموں کی عادت ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو، جو اپنے دنیا کے بارے میں منصوبے اور آرزوئیں اور جو محلات تعمیر کر چکے ہیں ان کے خلاف ہے قرآن کی آیات. انہیں خود کو بدلنا اچھا نہیں لگتا تو بہانہ یہ بناتے ہیں قرآن آج کے لیے قابل عمل نہیں، اور وہ جو قرآن سے جدا نہیں کربلا اس کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا آج کے لیے ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں رکھتا. آپ کے سامنے وقت مختصر ہے، ایک دعا جو آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بالخصوص ماہ رمضان میں، اہل بیت اطہار نے بڑے خزانے چھوڑے ہیں، کوئی ان خزانوں کی قدر کرنے والا ہو. اہل بیت اطہار کی دعائیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم عام طور پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں اگر سایہ نظر آتا ہے تو سارا کا سارا دنیاوی خواہشات کا سایہ ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا جو مرکز ہوتا ہے زیادہ تر وہ دنیا ہوتی ہے. اہل بیت اطہار کی یہ دعا سنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ایک جملے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا. یہ دعائیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے خود کچھ نہیں کرنا. وہ بندہ سمجھدار نہیں ہوتا دنیا والوں کی نگاہ میں بھی کہ جو خدا سے کہے خدایا مجھے رزق دے لیکن خود اس رزق کے لیے محنت نہ کرے. توجہ فرما، ایک ذمہ داری بندے کی ہے، بندہ جب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے وہ میں دور کر دوں گا. مومن سے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تو اپنی ذمہ داری پوری کرے تو پھر اگر تیری طاقت کم بھی ہو تو تیری باقی طاقت میں بن جاؤں گا، اگر کوئی کام زیادہ عرصے میں ہونے والا ہے تو میں اس کام کو جلدی کر دوں گا، لیکن تو اپنی ذمہ داری تو ادا کر. ایسا نہیں کہ تو اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، ان لوگوں کی طرح جو دعائیں مانگ رہے تھے یا اللہ امام حسین کو بچا لینا، ساتھ نہیں جا رہے. توجہ فرما، نہیں یہ دعا نہیں قبول ہوتی. ماہ رمضان میں یہ دعا خاص طور پر ہر نماز کے بعد تقریباً اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. توجہ فرما، اور اس کے بعد آئمہ کی ہر دعا کو اس نگاہ سے دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں یعنی یا اللہ سارا کچھ تو نے کرنا ہم نے کچھ نہیں کرنا، ایسی قوموں کو اللہ کچھ بھی نہیں دیتا. مسلمانوں کی عدالت دیکھنا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اب اگر فرض کریں میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ اہل قبور جو فوت ہو گئے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں، ان پر سرور سکون نازل کر، اگر ان پر کوئی مشکل سختی ہے تو اس کو آسان فرما دے، تو میں دیکھوں کہ میں اگر کسی کا بیٹا ہوں جس کو جس سے مجھ کو جائیداد ملی، جو میرا والد تھا، جس کے ذمہ میری تربیت تھی، تو میں کوئی ایسی حرکت تو نہیں کرتا جس کے سبب سے میرے والد کی پکڑ ہو رہی ہو، جس کے سبب سے قبر میں میری ماں پر کوئی وزن آ رہا ہو، میں ایسی حرکت تو نہیں کرتا. یہ مطلب ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہے جو اچھی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے اور پھر ان کو دے کر جائیدادیں اور مال چلے جاتے ہیں دنیا، وہ جب ان کی دی ہوئی چیزوں سے خرابیاں کرتے ہیں تو ماں باپ سے بھی پوچھا جاتا ہے
يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا تو نے آگے کیا بھیجا تھا زندگی میں اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا. اس پیچھے چھوڑ کے آنے والی چیز میں سے ایک اولاد ہے, اگر نیک ہے تو نیک, اگر بد ہے تو بد. ہم نے اولادوں کو دیکھا ہے کہ بہت اچھی فورن لینگویجز بولتے ہیں لیکن سیدھی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں نہیں آتی تھی. مدارس کے بچے امپورٹ کیے جاتے ہیں ابا کی بخشش کے لیے, کیوں؟ اس لیے کہ ابا کو بچے کی دنیا کی فکر تھی لیکن اپنی آخرت کی بھی بھول گیا تھا, دنیا کی فکر, اپنی اولاد کو بھی خدا سے نزدیک نہیں کیا. بس اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, جو قبروں میں پڑے ہیں اللہ ان پر سرور نازل کر, تو میں دیکھوں کہ جو میرے قبروں میں پڑے ہیں ان کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, ان پہ بوجھ کا سبب ہوں, ایسی اولاد ہوں, یا ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا سبب بات ہوں. اللہم اغنی کل فقیر, اے اللہ ہر فقیر کو غنی کر. فقیر کیسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہیں ہوتا. فقیر ویسے عربی زبان میں اس کا لغوی جو معنی ہے, ڈکشنری میننگ ہے, وہ ہے جس کی کمر کے جو مہرے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہو, ایسا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی لیے فقیر کو فقیر کہا گیا کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کھڑی ہو سکے, اس کا گھر چل سکے, بھوکھا ہوتا ہے, بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. اب میں دعا کر رہا ہوں, ساری امت دعا کر رہی ہے مسجد میں بیٹھ کے, اللہم اغنی کل فقیر. خود اسے فکر نہیں ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے میری بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اپنے معاشرے کے فقیروں کو حصہ دوں اپنے مال میں سے. جہنمیوں کی ایک نشانی میں سے قرآن مجید نے یہ نشانی بتائی ہے, جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور انہی کے اسی معاشرے کے لوگ جو ساتھ رہتے تھے وہ ان کو جنت میں نہیں پائیں گے, تو وہ سوال کریں گے تمہیں کیا چیز, جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی, تو وہ یہ جواب دیں گے. پہلا جواب ان کا یہ ہوگا, قالوا لم نکن من المصلین, سورۃ المدثر کے آخر میں یہ آیات ہے, قالوا لم نکن من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب, اس لیے جہنم میں آئے. دوسرا جواب, ولم نکن نطعم المسکین, ہمارے معاشرے میں فقیر مسکین لوگ رہا کرتے تھے, ہمارے اپنے دسترخوان بڑے رنگین ہوتے تھے لیکن فقیروں اور بھوکوں کا ہمیں خیال نہیں. یہ چیز ہمیں جہنم میں لے کر آ گئی, یہ ذمہ داری, یہ ذمہ داری. اللہم اشبع کل جائع, اے اللہ ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ آئمہ نے سکھایا ہے کہ ماہ رمضان میں خاص طور پر بھوکوں کا خیال رکھنا ہے تم نے. یہ نہیں ہے کہ دعا مانگو اور اپنی افطاری تو تم زبردست کرو اور اپنے ہی شہر کے بھوکوں کا تمہیں کوئی خیال نہ. یہ دعا کی یہ تعلیم, اہل بیت سے ملنے والی ہر چیز ہمارے کندھوں پر کوئی ذمہ داری ڈالتی ہے. اللہم مکس کل عریان, اے اللہ ہر وہ شخص جو بے لباس ہے, اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں, اس کو لباس عطا کر. اللہ قرآن میں ان سب کاموں کے لیے خلاصہ کر رہا ہوں, کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والوں, اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور میدانوں میں تمہارے قدم ایسے جمع دے گا کہ کوئی طاقت تمہارے قدم اکھاڑ نہیں سکے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, وہ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اس معاشرے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. مومن کی ذمہ داری ہے جتنی اس میں توفیق ہے اس میں کردار ادا کرے, خود کر سکتا ہے خود کرے, ورنہ کسی جو دوسرا کر سکتا ہے اس کو ترغیب دے, اس کو شوق دلائے اپنے دوست کو, اپنے محلے دار کو, اپنے شہر میں رہنے والے کو کہ یہ مسئلہ ہے ہماری قوم کا, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے, پلاننگ کی جائے. جو فرما رہے ہیں, اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. خدا تو بے نیاز ہے, اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نے آزمایا ہے مجھے اور آپ کو. یہی تو امام فرما, یہ جو امام فرما رہے تھے نا, حل من ناصر ینصرنا, اس کا اصل معنی یہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اس لیے کہ حسین خدا کا کام کرنے نکلے. اللہم اقض دین کل مدین, اے اللہ جس پر بھی قرض چڑھ چکا ہے اور وہ بیچارہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے, اے اللہ اس کے قرض کو ادا فرما. آیا ہم چند دوست جن کو خدا نے مثلا زیادہ دیا ہوا ہے وہ مل کر کوئی ایسا سیٹ اپ چھوٹا سا بنا سکتے ہیں, ہر مہینے اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور اس کا کام یہ ہو اس کا کہ جو مقروض ہیں آس پاس ان کا پتہ چلایا جائے, جن کی قرضوں کی وجہ سے زندگی ختم ہو کر رہ گئی ہے, جن کے گھروں میں بری حالت ہو گئی ہے تاکہ ان کی زندگی دوبارہ چلنا شروع ہو. ایسا کام ہم نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے روایات میں, اہل بیت اطہار کی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ قرض الحسنہ صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. کیوں؟ صدقہ ایک دفعہ صرف ہوتا ہے, لیکن قرض الحسنہ کا اگر آپ اچھا سسٹم بنا لیں چند لوگ مل کر تو کیا ہوگا, ایک کا مسئلہ حل, پھر اس سے کہے ٹھیک ہے جب حل ہو جائے آہستہ آہستہ واپس کر دے, کوئی سود تو اس سے نہیں لیں گے, آہستہ آہستہ واپس کر دے, پھر وہی پیسہ دوسرے کے پاس, پھر وہی تیسرے کے پاس, پھر وہی چوتھے کے پاس, مالدار لوگ اس اصلی اماؤنٹ کو بھی بڑھاتے جائیں اور قرض داروں کے قرض بھی ادا ہوتے جائیں, اس ایک صدقے کی بجائے کتنی ہی جگہوں پر مشکلات حل کرنے کا ثواب ان کام کرنے والوں کو پہنچتا جائے گا. اللہ امت دے دین کل مدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے ساتھ والے کا پتہ ہے کہ وہ قرض سے مرا جا رہا ہے, اللہ سے کہہ رہا ہوں خود کچھ نہیں کر رہا. یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, یہ دعائیں اصل میں یہ ائمہ نے توجہ کروائی ہے. یہ مسئلہ تمہارے معاشرے کا, معاشرے کے بھوکے تمہارا مسئلہ ہے جن کو خدا نے زیادہ دیا ہے, قرض دار تمہارا مسئلہ ہے, معاشرے کے ننگے تمہارا مسئلہ ہے. اللہم فرج عن کل مکروہ, اے اللہ ہر وہ شخص جو کسی کرب میں کسی تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کو دور فرما. یہ اوپر والی بھی تکلیفیں تھیں لیکن ہر تکلیف تو مینشن نہیں ہو سکتی, تمہارے دماغ میں آ گیا کہ جس کسی کو کسی بھی کرب کی حالت میں دیکھیں ایک مومن کے طور پر, ایک انسان کے طور پر, ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم میں کچھ طاقت ہے تو اس کے کرب کو دور کرنے کی کوشش کریں, نہ یہ کہ دعا مانگ کے چلے جائیں. بار بار تکرار کروں, ان لوگوں کی طرح جو امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے تھے ساتھ نہیں چل رہے تھے, اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تھے, اللہ پہ ڈال رہے تھے کہ آپ کریں. اللہم فرج عن کل مکروہ, آج کہاں کہاں لوگ کرب کے عالم میں مبتلا ہیں. آپ جہان اسلام میں نظر دوڑا کے دیکھیں, اپنے کشمیر کو دیکھیں, کرب میں مبتلا ہے. مشرق اور ایک کافر قوم, اور ان میں سے بھی ایک درندہ صفت انسان جو اس ملک کا وزیر اعظم بن بیٹھا ہے, وہ کیا ظلم ڈھا رہا ہے کشمیر کے بوڑھوں پر, جوانوں پر, مردوں پر, عورتوں پر. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس حالت میں صبح کرے اس کو مسلمانوں کی تکلیفوں کی پرواہ نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان میں بنانے آیا, اس کو تکلیف ہی نہیں. اللہم فرج عن کل مکروہ, جیسے انسان کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوتے فوراً اس کا دھیان جانا چاہیے کہاں کہاں کرب ہے. کشمیر مظالم میں پس رہا ہے, یمن کتنے سال سے وہاں پر ظلم کیے جا رہے ہیں, مجھے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں یمن کے ان افراد کے لیے جن کو کھانا میسر نہیں, جن کو دوائیں میسر نہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جن کو اسی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کو جب کسی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے جو بھی مسئلہ ہو لبیک کہتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنی دینی ذمہ داری, اپنے امام کی طرف سے آنے والی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اللہم رد کل غریب, اے اللہ ہر بے وطن کو وطن واپس لوٹا دے. ہر بے وطن جو کسی مشکل کی وجہ سے جس کو وطن چھوڑنا پڑا, اس کی اگر میں تفصیل کروں تو بہت سمجھانے والی اور لمبی ہو جائے گی, اس سے آگے بڑھتے. اللہم فک کل اسیر, اے اللہ ہر وہ شخص کے جو قید میں ہے, اسیر میں. کل سے شہدائے کربلا کا قصہ کم ذکر ہوگا, اسیران کربلا کا قصہ بیان کیا. میں اور آپ تو اسیروں کو, قیدیوں کو رونے والی قوم ہے, گریہ کرنے والی قوم ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیجیے, اعمال عاشورہ کل 10 محرم الحرام کو صبح 8 بجے مسجد میں, یہی مسجد یثرب میں انشاءاللہ ادا ہوں گے. مردانہ اعمال ہوں گے, خواتین الگ اعمال کریں گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم فک کل اسیر, کتنے اسیر ہیں جن کے نام گنوائے جا سکتے. ایک آواز کے جو الحمدللہ علماء کرام شجاعت کے ساتھ جس کو اٹھا رہے ہیں, ان کی آواز میں آواز ملائیے,
اگر وہ اس کام کے لیے کہیں بلائیں تو وہاں پہنچنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ جس مقام پر جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اپنی زندگی میں وہاں پر اللہ نے آپ کو کوئی اختیار دیا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. آئمہ اطہار کے بعض اصحاب کو آئمہ نے خود ان حکومتوں میں کہا تھا کہ تم ان حکومتوں میں جا کر کوئی نہ کوئی پوزیشن سنبھالو اور پھر مومنین کی مدد کرو وہاں بیٹھ کر، نہ کہ فقط دنیا کمانے کے لیے وہاں بیٹھو. ایک ملاقات ہوئی آیت اللہ سیستانی کے ساتھ، انہوں نے وہاں پر فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ شیعہ قوم کے بچوں کو پڑھاؤ، شیعہ قوم کے اندر سے جہالت کو دور کرو، اور جن کو تم پڑھاؤ ان کی ساتھ ساتھ یہ تربیت کرو کہ ہم تمہیں دنیا پرستی کے لیے نہیں پڑھا رہے، اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اگر کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو اپنی قوم کی فکر کرو. ایک منظم قوم وجود میں آئے کہ جو فقط اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں جیتا بلکہ اسے اپنی قوم کے خالی پیٹوں کی بھی پرواہ ہوتی ہے، جو خود اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنی قوم کے جو لوگ نہیں اپنے بچوں کو پڑھا پا رہے اور کل اسی معاشرے پہ بوجھ بن جائیں گے، مجرم بن جائیں گے، ان کی بھی فکر کرتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی پلاننگ کرتا ہے، ان کے لیے بندوبست کرتا ہے. ہر اسیر کو اے اللہ رہائی عطا فرما. ایک اسیر کا نام نہ لوں تو حق ادا نہیں ہوتا. ایک ایسا بے گناہ اسیر کہ جو ہمارے ملک میں نہیں ہے لیکن وہ ایسا اسیر ہے، ایسا عاشق تھا سید الشہداء کا کہ ایک ملک جس کا نام نائجیریا ہے اس کی سرزمین پر، یہ کہنا بات آسان ہے اس کا تصور کریں آج کے زمانے میں، جس نے لاکھوں لوگوں کو مکتب اہل بیت قبول کروایا، شیخ ابراہیم زکزاکی، اور وہ اس اپنے اس کام کی پاداش میں کئی سالوں سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر، سنت سید سجاد پر عمل کر، اس کی مظلومیت کے خلاف آواز اٹھانا. اللہم فک کل اسیر مسنگ پرسن، جو قید ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پاکستان کے آئین کی، واضح آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قید ہے، عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، ان کے بچے منتظر ہیں، ان کی بیویاں منتظر ہیں، ان کے ماں باپ منتظر ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں، اس کرب سے ان کو نجات دلانے کے لیے. یہ صرف یہ نہیں اللہم فک کل اسیر زور زور سے اور آواز بلند کر کے پڑھ لی جائے، کیا کچھ نہ. پھر فرمایا اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے کاموں میں جو بھی خرابیاں ہیں ان کو دور فرما. پھر چند چیزوں کے نام لیے اور پھر اوور آل دائرہ وسیع کر دیا کہ تم دیکھو کہاں کہاں اس امت کے کام خراب ہو چکے، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، جہاں جہالت مشکل ہے وہاں جہالت دور کرنے کی کوشش کرو، جہاں فقر مشکل ہے، غربت مشکل ہے، غربت دور کرنے کی کوشش کرو. اگلا جملہ کیا ہے، اللہم اشف کل مریض، اے اللہ جو بیمار ہے اسے صحت عطا فرما، شفا عطا فرما. کیا مطلب؟ بیماروں کے لیے جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے فنڈز قائم کیے جائیں، ان کی ہیلپ کی جائے. یہ ترغیب ہے ساری کی ساری اس دعا کی، اللہم سد فقرنا بغناک، ہمارے فقر کو اپنی بے نیازی سے دور فرما. ایک فقر مادی ہوتا ہے، ایک فقر روحانی اور معنوی ہوتا ہے. معنوی دولت ملتی ہے حسین ابن علی کے فرش عزا پر آ کر. دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے، کیوں بھیجا گیا ہوں، اپنے امام کی سیرت کو دیکھوں مجھے پتا چلے گا، میں اللہ کی کتاب سے دیکھوں میری ذمہ داری کیا ہے. اے اللہ یہ دولت بھی، یہ بے نیازی بھی مجھے عطا فرما دے کہ مجھے پتا ہو مجھے دنیا میں کچھ عرصہ رہنا ہے اور پھر مجھے آگے تیرے پاس چلے جانا ہے اور وہاں مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اے اللہ میری ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ایسی زندگی دے کہ دنیا میں بھی حسنات سے بھرپور ہو، آخرت میں بھی اچھے نتائج سے بھرپور ہو بھرپور ہو، اور ہمیں اس جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا دے. سلوات پڑھیے محمد والے. یہ دعا تھی کہ جو میں نے بس یہاں پر میں اس کو تمام کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے آپ محمد والے. اپنی بات کو تمام کرنے کی طرف لاؤں. نصائب سید الشہداء کے تذکرے کی طرف آہستہ آہستہ ہم آئیں اور اپنے دلوں کو آمادہ کریں اس ماں کو پرسہ دینے کے لیے کہ جس ماں نے بڑی محنت سے چکیاں پیس کر پالا تھا اسے. میں نے عرض کیا اگر آپ غور کریں آیات قرآن پر تو غیر ذمہ دار طبقے کی وجہ سے, ان کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے حسین صرف کہ جو کربلا کے میدان میں آئے تھے تلواریں اور نیزے لے کر حسین کو قتل کرنے, صرف وہ ملوث نہیں قرآن کی گواہی کے مطابق وہ سب ملوث ہیں جنہوں نے استغاثہ حسین پر لبیک نہیں کیا. اللہ نے فرمایا نا اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول پکارے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندہ کر دے گی, کربلا والے زندہ ہیں تو لبیک کہو, انہوں نے لبیک نہیں کہا, تعویلیں کر بہانے بنا لیے, حسین شہید ہو. قرآن کی ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ساری کی ساری قوم کے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, نہیں عن المنکر نہ کرے, امر بالمعروف نہ کرے, اللہ کے ریکارڈ میں اللہ کے کاغذات میں اس ساری کی ساری قوم مجرم ہو جائے. ایک قوم جسے قوم سمود قرآن نے کہا, ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی, سرکش ہوئے, سرکش ہوئے تو اللہ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا انہیں نصیحت کر دیا یہ خرابیاں چھوڑ, لیکن یہ اپنے تکبر میں حضرت صالح کی باتیں انہوں نے نہیں سنی. پھر انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا. آپ غور فرمائیے گا کتنی مماثلت ہے, کتنی مماثلت ہے. کیوں نہ ہو, قرآن ہے ایک طرف, قرآن ہے دوسری طرف اللہ کے رسول کا خاندان ہے. انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا, ایک پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی جو اللہ کا معجزہ, قرآن نے اسے کہا ناقت اللہ, اللہ کی اونٹنی, ہر چیز اللہ کی ہے لیکن بعض چیزیں خاص طور پر اللہ ان کو اپنا کہتا ہے. امام حسین کے بارے امام حسین کے کو کہا جاتا ہے یا ثار اللہ, ہے اللہ کے خون. کیا مطلب, اللہ کا خون نہیں ہوتا, یعنی وہ خون کے جو خدا کی خاطر بہ گیا. اس کا معنی یہ خدا کے راستے میں بہایا. ان سے کہا گیا تمہاری آزمائش یہ ہے, اللہ کا معجزہ تمہارے سامنے اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا, اب تمہاری آزمائش یہ ہے کہ ایک دن اس پانی پینے کی جگہ سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی, کوئی نزدیک نہیں آئے گا تم سے, اور ایک دن تمہاری قوم پانی پیے. انہوں نے تسلیم کر, لیکن جب کچھ دن گزر گئے تو جو شرارتی اور فاسق لوگ تھے انہوں نے اپنے نبی کی بات کو پسے پشت ڈال کر انہوں نے کہا بھلا یہ کیا بات ہے, ایک دن یہ حیوان پانی پی اور ایک دن ہم صبر کریں اور قوم ہماری اتنی زیادہ. تو پھر اندر ہی اندر پلاننگ شروع ہوئی اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. قرآن کریم اس قتل کو کئی جگہ پر بیان کرتا ہے. ایک جگہ ہے سورۃ القمر, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت نزدیک آ گئی اور چاند شق ہو گئے, دو ٹکڑے ہو گئے. اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر قوم سمود کا تذکرہ آتا ہے اور وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلا دیا اور اپنے پانی پینے والے مسئلے میں انہوں نے تجاوز کیا تو انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا کہ تو نے اس اونٹنی کو مارنا ہے. اب آپ ذرا مماثلت کو دیکھتے جائیے, امام حسین کے گلے پر جس لعین نے خنجر چلایا ہے وہ ایک آدمی, لعین ازل و ابد شمر ابن ذوالجوشن اسے خنجر چلایا. حضرت صالح کی اس اونٹنی ناقت اللہ کو بھی قرآن بتاتا ہے فنادوا صاحبہم, انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی, پکارا, فتحاتا, تو وہ شخص آیا, فاتر, اور اس ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کر دیا. یہ قرآن کی گواہی, مارنے والا کتنے افراد ہیں؟ ایک فرد ہے اونٹنی کو قتل کرنے والا. اس کو ذہن میں رکھیے, سورۃ الشمس کی طرف آئی, والشمس وضحاها, جو کر اس کے آخر میں جا کر کیا فرمایا, کذبت ثمود بطغواها. اور بہتر ہے کہ میں کہتا چلوں سپر والی آیات کے ہیں کہ وہ نفس مما سواہ, نفس انسان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا, قد افلح من زکاہ, بے شک کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاکیزہ رکھا, اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر رکھا, وقد خاب من دساہ, اور نامراد ہے یقیناً وہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی میں دبا دیا. قرآن کا کام. پھر اللہ مثال دیتا ہے اس قوم کی جنہوں نے اپنے نفس پرستی کی اللہ کے احکام کے معاملے, فرمایا کذبت ثمود بطغواها, قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا. وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها, اور ان کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جو مہلت ہے اس کا خیال رکھنا, نہ اس اونٹنی کو کچھ کہنا نقصان پہنچانا اور نہ ہی اس کو پانی پینے سے روکنا جو اللہ نے تمہیں حکم دیا. پھر قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ, یہاں پہ جو عربی کے لفظ ہیں فَكَذَّبُوهُ, تو اس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا. کیسے جھٹلایا؟ فَعَقَرُوهَا, توجہ فرمائیں, اس قوم نے اونٹنی کو قتل کیا. حالانکہ قرآن نے کیا گواہی دی ہے, اونٹنی کو وہ نیزہ مارنے والے کتنے افراد تھے؟ ایک فرد. لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے, فَقَذَّبُوهُ, اس ساری قوم ثمود نے جھٹلایا اپنے رسول کو, فَعَقَرُوهَا, اور ساری قوم ثمود نے قتل کر دیا اس اونٹنی کو, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا, تو پھر ان کے رب نے بھی ان پر عذاب کو دے مارا اور اس بستی کو مٹی کے ساتھ برابر کر دیا. مارنے والے کتنے تھے؟ ایک. عذاب کس پر آیا؟ ساری قوم پر, سوائے اس قلیل تعداد کے کہ جو حضرت صالح پر حقیقی ایمان لائے تھے, اللہ نے ان کو نجات دی اس نبی کے ساتھ. باقی قوم کے جو کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے, کچھ پلانرز تھے, کچھ اس کو اکسانے والے تھے, اس شکی کو, اس شکی کو اکسانے والے تھے کچھ, باقی تماشا دیکھنے والے تھے, کچھ خاموش کھڑے ہوئے تھے, وہ اونٹنی قتل ہو گئی. اللہ نے اس کو بیان کر دیجیا, اب کر دیا. اب اس امت مسلمہ کا حال دیکھیے, رسول اللہ کے نواسے کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان سنیے. کیا فرمایا؟ کبھی فرمایا حسن اور حسین میرے پھول, کبھی فرماتے تھے, کبھی اگر کان میں گریے کی آواز آتی تھی حسن و حسین کے رونے کی, رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ مسجد نبوی میں مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ دونوں شہزادے داخل ہوئے, کرتے ذرا لمبے پہنے ہوئے تھے جو ان کے پاؤں میں الجھ جاتے تھے, اور اس کی وجہ سے یہ دونوں شہزادے گر پڑتے تھے. رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوا, حالانکہ وہ کوئی ایسی تکلیف دہ چیز نہیں تھی, اتنی محبت تھی, برداشت نہیں ہوا, ممبر چھوڑ دیا اور جا کے دونوں کو اٹھا کر لائے اور اپنے زانوؤں پر بٹھایا اور فرمایا کہ ان کی تکلیف دیکھو, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. جیسے اس نبی نے اس اللہ کے معجزے کے بارے میں بتایا تھا اپنی قوم کو, اسی طرح اللہ کا آخری نبی بار بار بتاتا رہا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. صحیح اس سند روایات ہے کتب برادران اہل سنت میں بھی کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا, تین دفعہ تکرار فرمائی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے بعد میرے اہل بیت کے بارے میں اچھا رویہ رکھنا. وقال لهم نبی رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها,
اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس اللہ کی اونٹنی کا بھی خیال رکھنا اور اس کا پانی بھی کبھی بند نہ کرنا, اس کے پانی پینے کو بھی کبھی روکنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ خدا کے عذاب کا شکار ہوگا. مماثلت دیکھیں آپ, ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, سب نے جھٹلایا. اور جو قرآن کے الفاظ کی آیات کی روح سے مانوس ہے اسے پتہ ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. وہ مچھلیوں والا جو قصہ ہے قوم یہود کا, اس نے کیا بتایا کہ اللہ نے صرف ان کو چھوڑا عذاب سے کہ جو روک رہے تھے برائی سے, اور باقی سب پر اللہ کا عذاب آ گیا. آپ باور کر لیجئے قتل حسین کے بعد پھر اللہ اس امت سے ناراض ہو, اور اس کے بعد مسلسل پہلے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کے فاسق اور ظالم اور بد کردار حکمران اس امت کے سروں پر مسلط رہے, جن کا ایک کام یہ تھا کہ امت کو سرچشمہ ہدایت سے دور رکھنے کے لیے علی اور اولاد علی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, جس پروپیگنڈے کے اثرات آج تک آپ کو امت مسلمہ میں ملتے ہیں. گوشہ و کنار سے آج بھی کوئی نہ کوئی بد نصیب کھڑا ہو کر امام حسین کے بارے میں لوگوں کو ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, حالانکہ مانتا ہے کہ صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. کس منہ سے دکھائے گا کہ کیا منہ دکھائے گا اللہ کے نبی کو اور ان کے نواسے کو کہ جب وہ سردار بیٹھے ہوں گے جنت میں, اس جنت میں چلا جائے گا کہ جو ان سرداروں پر یہاں بیٹھ کے تنقید کرتا ہے, کس کی خاطر؟ یزید پلید کے فیصلوں کی خاطر یا دنیا کے مال اور حکومت کی خاطر بک جانے والے عمر ابن سعد لعین کی خاطر, کیونکہ وہ بھی ایک صحابی کا بیٹا ہے, اس کو حسین کا مقام نظر نہیں آتا. یہ اسی پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے. یہ کیوں مسلط ہوئے؟ یہ بھی اہل بیت اتحاد نے فرمان بتا دیا, فرمایا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے, اپنی ذمہ داریاں جو خدا کی طرف سے آئی ہیں معاشرے میں ان کو ترک کر دو گے تو خدا کا انتقام کیا ہوگا, تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ اللہ تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا, اور پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. ایک بڑی توبہ کی ضرورت ہے ساری امت کو کہ اے اللہ ہم سب کو معاف کر کہ ہم نے تیرے حسین کی ناقدری کی. کچھ کو اللہ نے توفیق دی اور میں نام لینا چاہوں گا, ان کی عبارت پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گا, میرے پاس لکھی ہوئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کے اندر جو ایک تشیعوں کے ساتھ اتنی نفرت ہے اور اس کی زد میں بعض اوقات اہل بیت کی شخصیات کو بھی بعض نہ سمجھ لے کے آ جاتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ میں چھپا ہوا, فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے تدریس کے تعلیم و تعلم کے دور میں تھا, یعنی جب میں خود پڑھ رہا تھا طالب علم تھا اس وقت, اور جب پھر میں استاد بن گیا تدریس کرتا تھا اس وقت, نصاب میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اہل بیت کی شخصیات کا مقام نہیں پتا تھا. نصاب, سبب دیکھیے, نصاب میں شامل نہیں, نصاب میں شامل نہیں. ایک شخص کے پاس گئے تبلیغی جماعت والے اور انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی قربانیاں دی لوگوں نے اسلام میں, رسول اللہ نے جب قربانی مانگی ایک صحابی یہ لے کر آ گئے, ایک صحابی مثلا بکری لے کر آ گئے, یہ سامان لے کر آ گئے, تو اس نے سوال کیا, وہ بھی اہل سنت تھا, اس نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی قربانیوں کا ذکر کیا ہے, جو قربانی نواسہ رسول نے کربلا میں دی تھی اس قربانی کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اس نے کہا جو اس کو پڑھایا گیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ صحیح تھا بھی یا نہیں تھا, پتہ نہیں کربلا میں جو امام حسین گئے تھے وہ ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا. تو اس شخص کے دل میں خدا نے اس سوال کی وجہ سے شمع روشن کر دی. اس نے کہا کہ جس مکتب میں جس مسلک میں ایک بکری دینا قربانی شمار ہو اور اپنے بچوں کو ذبح کروا دینا قربانی شمار نہ ہو میں اس مکتب سے دور ہی اچھا ہوں. مکتب اہل بیت قبول کر لیجیے, میں اور آپ کی ذمہ داری لیں, یہ کام ہو سکتا ہے. محبت اہل بیت کا چراغ روشن کرے لوگوں کے دلوں میں. انہوں نے فرمایا, طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب بعد میں میں دعوت کے تبلیغ کے کام سے جڑا تو میں نے مطالعہ کیا اہل بیت اطہار کی شخصیات کا, تو مجھے پتہ چلا کہ اہل بیت صرف ہماری عقیدت کا حصہ نہیں، ہمارے دین اور عقیدے کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا، اور جو ایام غفلت میں گزار دیے تھے ان غفلت میں گزرے ایام پر اللہ کی بارگاہ میں میں نے استغفار کیا. اور اب سارے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی، ان کی استغفار کا اثر آپ سب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، جس دل میں شمع روشن ہو جائے. لیکن بد نصیب تھے اور کتنے پتھر دل تھے وہ لوگ کہ جو دسویں عاشور کی عصر میں امام حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور سارے ظلم اٹھانے کے بعد بھی امام اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، سید الشہداء کی نصیحت کو سن رہے تھے، لیکن ان کے دلوں پر سید الشہداء کی نصیحت کا اثر نہیں ہوا. کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ. نومی کی آج نومی کا دن تھا، کل عاشور ہے. آج کی رات بھی بڑی عجیب گزری اور کل کا دن بھی بڑا مشکل گزرا اسے. مولد کہی حضرت عباس کو، عباس جائیے اور ان سے کہیے کہ حسین کو ایک رات کی مولد دے. عزادارو، عباس جیسے پیکر غیرت کے لیے، سیالم دین نے لکھا، عباس جیسے پیکر غیرت کے لیے اپنے بازو کٹوانا آسان ہے، لیکن کسی کم ظرف کے دروازے پر جا کر مہلت مانگنا مشکل ہے. عباس کو لیکن امام وقت کی اطاعت کرنی ہے. عباس نے امام وقت کی اطاعت کرنی ہے. عباس نے گئے اور مہلت لے کر آئے. کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ لشکر حسین سے اس طرح آوازیں آ رہی تھی، کسی طرف کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کسی طرف کوئی رکوع میں جھکا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، امام حسین قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جو مولد کے لیے امام نے اسباب بتائے تھے ان میں سے ایک سبب یہ تھا، عباس آپ کو معلوم ہے مجھے قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کل کی شہادت سے پہلے جی بھر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں، شاید میرے اور آپ کے لیے پیغام تھا. ورنہ حسین سے زیادہ کس نے قرآن کی تلاوت کی؟ کہ میرے ماننے والے اگر سنیں گے حسین کو قرآن سے کتنا پیار تھا، تو اس کتاب کے ساتھ ان کی محبت بھی بڑھ جائے. عزاداروں، مختصر کرتا ہوں، وقت تمام ہونے کے قریب ہے. عصر عاشور آ گئی، حسین کے سارے وفادار اپنی قربانیوں کو پیش کر چکے، یہاں تک کہ حضرت عباس کی لاش بھی میدان میں چھوڑ کر حسین آ گئے. جب علم آ رہا تھا، دور سے دکھائی دے رہا تھا، اہل بیت سمجھے کہ عباس واپس آ رہے ہیں، لیکن جب قریب آئے تو دیکھا علم تو ہے لیکن علمدار ساتھ نہیں آئے. جب سب چلے گئے عزاداروں، سب تو حسین سے اجازت لیتے تھے، اب حسین کس کے پاس جائے؟ حسین نے اجازت نہیں لی، لیکن حسین الوداع کرنے کے لیے ضرور آئے. الوداع کرنے کے لیے آئے زینب و ام کلثوم کے پاس. اس کے بعد ایک اور سخت الوداع جو حسین کے لیے تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آئے حسین آخری سلام کرنے کے لیے. سکینہ اگرچہ کم سن ہے، لیکن خانواد اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے، جانتی ہے کہ یہ سارے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے باپ دنیا سے جا چکے ہیں. امام ان بچوں کے سامنے امام سے تقاضا نہیں کیا محبت کرنے کا، کیونکہ یتیم بچے جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. خیمے سے باہر آ گئی سکینہ اپنے بابا کے پاس، اور خیمے سے دور آ کر بابا کو دیکھ کر کہتی ہے، یا ابتا استسلمت للموت، بابا آپ نے مرنے کی تیاری کر لی؟ بابا ہمیں کن لوگوں کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ردنا الى حرم رسول اللہ, بابا اگر ممکن ہو تو ہمیں ہمارے جد کے حرم واپس پہنچا دیجئے. حسین نے اپنی بیٹی سے خطاب کیا, بیٹی سکینہ اگر یہ لشکر والے مجھے اجازت دیتے تو میں آپ کو ضرور پہنچا دیتا, لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ ان لشکر والوں نے میرے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. بس عزادار و حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, علی کا علی بیٹا شجاعت کے جوہر دکھائے, دشمنوں کی گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں. ایک دفعہ اس لعین ابن سعد نے کہا, اے کوفیہ تمہیں معلوم ہے کس سے مقابلہ کر رہے ہو, سارے مل کر حملہ نہیں کرو گے تو حسین ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالے گا, اس کی رگوں میں علی کا خون ہے. عزاداروں سب نے مل کر حملہ کیا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلائی, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا, جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اس نے تیر چلایا. بس عزاداروں آخری جملے ہیں, حسین چاہتے تھے کسی طرح نہر فرات پر پہنچ جائے, شاید اس خواہش میں کہ شہادت سے پہلے بچوں تک پانی پہنچا دے. نہر فرات تک پہنچے, ایک لعین نے مکر کیا, جیسے حسین نہر کے اندر داخل ہوئے ایک لعین پکار کے کہتا ہے, حسین تم پانی پینا چاہتے ہو, ادھر سپاہی تمہارے خیموں میں پہنچ گئے ہیں. عزاداروں حسین کو پانی کی فکر بھول گئی, گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا انہوں نے مکر کیا تھا. عزاداروں حسین نے ایک اونچی جگہ بنائی تھی, اپنی بہن بی بی زینب سے فرمایا تھا کہ جب تک میری تکبیر کی آواز آتی رہے بہن, خیموں سے باہر مت آنا, ان لہینوں کے سامنے مت آنا. تو حسین ایک دفعہ حملہ کرتے تھے, پھر پلٹ کر واپس آتے تھے اور تکبیر بلند کرتے تھے. اہل بیت کے دلوں کو تسلی ہوتی تھی کہ نوازا رسول زندہ ہے. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابن سعد کے لشکر کا ایک راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسا بہادر آج تک نہیں دیکھا کہ جو اپنے سارے قریبیوں کے لاشیں اٹھا چکا ہو, جو شدت کی پیاس سے تھک چکا ہو, اس کے باوجود اس طرح تلوار چلاتا ہو. ایسی تلوار چلائی علی کے بیٹے نے. بس عزاداروں وقت شہادت آ گیا, اس ندا کا وقت آ گیا جو آسمانوں سے آنی تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ. وہ وقت آ چکا تھا, ایک لعین آیا. عزاداروں امام حسین کچھ دیر کے لیے رکے اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے. ایک لعین نے, روایت مقاتل بیان کرتی ہے, ایک لعین نے پتھر مارا حسین کی پیشانی پر لگا, پیشانی سے خون نکلا, حسین کی آنکھوں میں آیا. خون کو صاف کرنے کے لیے حسین نے اپنی قمیض کو بلند فرمایا, وہ سینہ جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے اس سینے سے قمیض بلند ہوئی. عزاداروں ایک لعین نے تین بھال کا تیر چلایا جو امام حسین کے سینے پر لگا اور سینے کو چیر کر پشت سے باہر چلا گیا. امام حسین کے منہ سے جملے نکلے, بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. اس تیر کی حالت ایسی تھی کہ اگر حسین واپس نکالتے تو خدا جانے کیا ہوتا. حسین نے عزاداروں پشت کی طرف سے تیر کو نکالا, ایک دفعہ خون نکلا حسین کے سینے سے, اپنے ہاتھوں میں خون کو جمع کیا, اپنے محاسن پر لگایا, آسمان کی طرف رخ کیا, فرمایا اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا, فرمایا اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا. عزاداروں ابھی حسین زین پر ہیں, زمین پر نہیں آئے. ایک اور لعین نے پیچھے سے وار کیا نیزے سے, حسین گھوڑے کے اوپر جھک گئے. عزاداروں آپ سنتے ہیں نا, ایک ظہر میں نماز پڑھی تھی حسین نے, رکوع کے محافظ بھی تھے حسین کے لیے, سجدوں کے محافظ بھی تھے حسین کے لیے, لیکن ایک نماز ایک رکوع کیا ہے حسین نے پشت پشت فرس پر پشت زلجنہ پر جب نیزہ لگا کر حسین کے پہلو میں کمزوری کی وجہ سے جھک گئے زلجنہ پر اور رکوع فرمایا, ایک اور تیر لگا کر امام کو, اس کے بعد حسین زین پر نہ رہ سکے. امام زمانہ نوحہ کرتے ہیں اپنے جد کا کہ سلام میرے اس جد پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. امام حسین زمین پر آئے, ظہر کی نماز میں سجدہ کیا تھا پیشانی کے ساتھ, لیکن یہ سجدہ گھوڑے سے گرتے ہوئے کیا, دائیں رخسار کے بل زمین پر گرے. فرمایا, رضن بے قضائی و تسلیم لامرے. عزادارو, کتب مقاتل میں لکھا ہے جب حسین کی آواز آنا ختم ہوئی ایک دائرے میں گھیر لیا لائنوں نے. کوئی کہتا ہے حسین مر چکے, کوئی کہتا ہے نہیں ابھی زندہ ہے, کوئی کہتا ہے مر چکے. شمر لعین آگے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے, حسین کے خیموں پر حملہ کرو. عزاداروں سے یہ تو شہداء نے اٹھنے کی کوشش کی, گھٹنوں کے بل اٹھے, تلوار کے دستے پر ٹیگ لگائی, لیکن خون اتنا بہ چکا تھا حسین دوبارہ زمین پر گر گئے. 100 میٹر کا فاصلہ ہے جو عزادار گئے ہیں کربلا میں تلہ زینبیہ اور مذبح حسین کے درمیان. بس آخری جملہ, بہن خیمے سے نکل آئی, تلہ زینبیہ پر چڑھ کر دیکھا, وشمر جالس علی صدرے, شمر حسین کے سینے پر سوار ہے. حسین نے آنکھیں کھولی, شمر کو دیکھا, ایک دفعہ مسکرائے, فرمایا, کپڑا ہٹا. اس نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا, اس کے سینے پر داغ تھے. حسین نے فرمایا, میرے نانا نے سچ کہا تھا مجھے, تجھے جو قتل کرے گا اس کے سینے پر داغ ہوں گے. عزاداروں, یہ خبیث بات سن کر بگڑ گیا. اس نے کہا, حسین اب تجھے اس طرح قتل کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. عزاداروں, حسین کی پشت پر سوار ہو گیا, خنجر کو کند کر دیا اور خنجر چلایا نہیں, خنجر کے وار کرنا شروع کیے. بی بی زینب بے قرار ہوئی, بے بس ہو کر عمر ابن سعد سے کہتی ہے, ایقتل ابا عبداللہ وانت تنظر. عمر ابن سعد, تو دیکھ رہا ہے میرے حسین کو قتل کیا جا رہا ہے. اس لعین نے منہ پھیر لیا. ایک دفعہ بی بی زینب نے فرمایا, وا محمدا ہادا حسین بالعرا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ختم حسین.